رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمداً لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صلى الله عليه محمد وآل محمد آئے کریمہ سے پہلے چونکہ یہاں کی رسم یہ ہے کہ مرثیہ ہوتا رہتا ہے مجمعین آتے رہتے ہیں پڑھنے والے پہلے آتے ہیں پھر جو مجلس کا وقت شروع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے سننے والا کا مجمع آنا شروع ہوتا ہے لہذا یہ خطبہ مجھے لگتا ہے کہ لمبا خطبہ روزانہ پڑھنا پڑے گا دو تین مجلسیں جو اور ہیں ان سب میں یہ لمبا خطبہ پڑھنا پڑے گا یہ خطبہ جو آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تو ایسا نہ ہوگی آپ صرف جو ہے عربی سن رہے ہیں اس کا مطلب نہ سمجھتے ہوں اس لیے اس کا ترجمہ دو چند جملے ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں پہلے جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ خطبہ امام سید سجاد حضرت زیر العاصی صحیفہ کاملہ کی جو زبور آل محمد کے نام سے جانی جاتی ہے کتاب اور عالم اسلام کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اس کتاب میں اللہ کی حمد کے نام سے امام سید سجاد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ہے البتہ دعا میں سے مختلف جگہوں سے میں نے چند جملے انتخاب کیے ہیں جو خطبے کے طور پر پڑھتا ہوں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ الحمدللہ علی ما عرفنا من نفسہ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں اس بات پر کہ اس نے اپنے آپ کو مجھے پہچانوا دیا क्योंकि अगर वो ना पहचानवादा, दूसरी जगह दुआए अबू हमजा सोमाली में है कि अगर वो ना पहचानवादा तो हम ना पहचान पाते। वह अलहमना मिन शुक्र, और उसने हमद परवरदिगार की हमद है इस बात पर कि उसने हम पर इल्हाम किया कि परवरदिगार का शुक्र अदा करते रहे। वफतह लना मिन अबवाब अल-इल्म बिरबूबियते, और उसने अपनी रुबूबियत के ज़रिए से और अपने तरबियत के सिस्टम के ज़रिए से हमारे लिए इल्म के दरवाजे खोल दिए। वजन्नबना मिन अल-इल्हाद वशक फी अम्रे, और उसने इस बात पर भी हमद है कि उसने हमें शिर्क व इल्हाद की नजासतों से महफूज रखा। परवरदिगार, ये सब हमद का मकाम है और शुक्र का मकाम है। हमद ऐसी कि जो पूरे इखलास के साथ है, एक ऐसी हम की ला मुंतहा लहदहि वला हिसाबा लअहदे, ना उसकी हद की कोई इंतहा है। ला मुंतहा लहदहि, ऐसा तर्जुमा कर रहा हूँ, बाद में जब पढ़ूँ तो आपको समझ में आता है। जो उर्दू जैसे अल्फाज बहुत अरबी में है, चूँकि अरबी उर्दू जो है अरबी जबान और फारसी जबान से आई हुई है, ला मुंतहा लहदहि, एक ऐसी हमद परवरदिगार की करना चाहता हूँ कि जिसके हद की कोई इंतहा ना हो, मुअय्यन हद नहीं हो। वला हिसाबा लअददे, और एक ऐसी हमद परवरदिगार की जिसके अदद का कोई हिसाब ना लगाया जा सके, शुमार ना किया जा सके। इस तरह से हमद करने का सलीका सिखाया जा रहा है। हमदन यकूनो वसलतन इला ताअतिहि व अफ्वे, परवरदिगार की एक ऐसी हम की जो जरिया बन जाए परवरदिगार की इताअत का भी और परवरदिगार की मगफिरत का भी। इला ताअतिहि व अफ्वे, अफ्व का जरिया। व यकूनो वसलतन इला ताअतिहि व अफ्वे, और ऐसी हम की जो अल्लाह की जन्नत तक जाने के भी जरिया बन जाए और अल्लाह के अजाब से बचने का भी जरिया बन जाए। ये वो चंद जुमले थे जो हमदे परवरदगार में, और भी ये दुआ लंबी है, हमदे परवरदगार में चौथे इमाम ने फरमाए हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले दिल चाहता हूँ एक जुमला और अर्ज करता चलो जीजो, कि एक इजिप्ट के मिस्र के, इजिप्ट यानी ये मिस्र, मिस्री स्कॉलर का ये जुमला है, अहल सुन्नत स्कॉलर, एक बड़े अहल सुन्नत स्कॉलर और दानिशमंद का ये जुमला है कि उसने कहा कि आलम इस्लाम पर दो लोगों का बड़ा एहसान है, आलम इस्लाम पर दो लोगों का बहुत बड़ा कर्ज है, रहम मरहून है, बहुत बड़ा कर्ज है आलम इस्लाम पर। तौहीद में अली इब्न अबी तालिब का, तौहीद में अली इब्न अबी तालिब का, और दुआओं में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। हाँ, ये और बात है कि तौहीद भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से समझी जाए और दुआओं का सलीका भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से सीखा जाए। ये दो मरहले हैं और ये दो जिंदगी के बहुत ही अहम मरहले हैं। कि मैंने थोड़ा सा गुफ्तगू की थी इसके पहले जो मजलिस थी दूसरे बस्ती में, और यहाँ के मोमिन काफ़ी थे वहाँ पर, लेकिन कुछ बातें नहीं हो पाई थी, और अब शब भी आ रही है, शब शहादत भी है और तस्करे सब करने हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के भी। लेकिन इस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू हम और कर लेते हैं। उसकी वजह यह है अजीजो कि हम अगर नहजुल बलागा उठा कर देखें या कुरान उठा कर देखें तो जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा गुफ्तगू हुई है वो तौहीद का मसला है। और यहीं से इस बात का भी अंदाजा लगा लें कि कितनी मुश्किलात हैं हमारे दरमियान में। लेकिन दो बातें एक साथ नतीजा निकल रहा है कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आकर गुफ्तगू करते हैं तो सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू करते हैं वो तौहीद की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब हम गुफ्तगू करते हैं तो शायद सबसे कम गुफ्तगू हमारी तौहीद की गुफ्तगू होती है। یہ فرق ہوا, یعنی یہ فاصلہ ہے, یہ فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہے. جب امام آ کر گفتگو کرتے ہیں تو توحید کی سب سے زیادہ گفتگو, پورے نشر بلاغہ میں سب سے زیادہ توحید جتنی گہرائیوں کے ساتھ نشر بلاغہ میں بیان کی گئی ہے کہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نہیں مل پائے گی, اتنی گہرائیوں کے ساتھ, اتنی عظمتوں کے ساتھ. اور دعاؤں کا تو ایک بہت ہی بڑا چیپٹر ہمارے یہاں ہے, بہت ہی بڑا باب ہے, دوسروں کے ہاں بھی ہے, کرسچینٹی میں بھی ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی ہے, لیکن جتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے اور خاص کر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں, لیکن یہ بھی جان لیں کہ اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی ابھی ہم نہ توحید سے صحیح طرح آشنا ہو پائے ہیں نہ دعاؤں سے آشنا ہو پائے. میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا, اسلام چاہتا ہے کہ ایک توحیدی کلچر بنے, توحید زبان پر نہیں ہو. وہ توحید جو زبان پر ہوتی ہے اس کا اثر بھی فقط زبان تک رہتا ہے, انسان کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں آ پاتا. لیکن توحید اگر کلچر بن جاتی ہے تو کلچر کا اثر پوری زندگی پہ پڑتا ہے, نہ صرف مسلمانوں کی زندگی پر بلکہ غیروں کی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑنے لگتا ہے. بہت توجہ فرمائیں گے, اثر پڑنے لگتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, علامہ اقبال کے نام سے آشنا ہوں گے حتمن, فرماتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی, آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. ترجمہ کرنا پڑے گا نا, اردو شعر اردو میں ہے لیکن ابھی ایسا زمانہ ہے کہ اردو اشعار کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں کہ آج صرف علم کلام میں آ کر توحید پڑھایا جاتا ہے بچوں کو, لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ایک ہے, زبان سے کہو اللہ ایک ہے, ماں نے بچپن میں سکھا دیا, استاد نے بچپن میں سکھایا کہ کہو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ایک ہے, مانا بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور یہی جو بچپن میں توحید سکھائی گئی یہی 70 سال تک جاری رہتی ہے, اس توحید میں کوئی ترقی نہیں آتی, کوئی آگے نہیں بڑھتا انسان, نہ اس میں کوئی قوت بھی نہیں ہوتی. لیکن ہاں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی, جب عالم اسلام ترقی کر رہا تھا, جب عالم اسلام کا بول والا تھا, جب عالم اسلام سے لوگ علم حاصل کر رہے تھے, فیض حاصل کر رہے تھے اور دنیا کو نورانی کر رہا تھا عالم اسلام, اس میں جو چیز سب سے بڑی طاقتور کے ابھری تھی وہ توحید تھی. توحید کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہم کہ اللہ ایک ہے, یہ توحید توحید نہیں ہے, شروع ہی غلط کیا گیا ہے. جو کہ جب رسول اللہ نے اپنی توحید کو شروع کیا تو یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ ایک ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, ایک پورا سسٹم پیش کیا. جملہ چھوٹا ہی سا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, یہ ترجمہ نہیں ہے. رسول اللہ نے جو پیش کیا وہ کیا تھا, ایک کلمہ ہے, اس ایک کلمے میں پورا ایک سسٹم ہے. اور میں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, تو جو نہیں آپ نے کیا کہو. اچھا صرف رسول اللہ نے نہیں, اس جملے پہ میں آ رہا ہوں ابھی, صرف رسول اللہ ہی نے نہیں بلکہ تمام انبیاء نے آ کر اپنی دعوت کا جو آغاز کیا, دعوت کھانے والی نہیں ہے, پھر دعوت کا لفظ آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ دعوت یعنی کسی کو حق کی طرف بلانا. تمام انبیاء نے جب آ کر اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آغاز توحید تھا. اب سورہ قصص پڑھ ڈالیں, دوسرے سورہ سورہ انبیاء پڑھ ڈالیں, دوسرے سوروں میں جگہ جگہ کہ ہر نبی کی پہلی آواز یہ تھی, یعنی عبد اللہ واجتنب الطاغوت, اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو, پرہیز کرو. یہ کیا ہے کلمہ, یوزی کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے. یعنی دو چیزیں ہمیشہ ساتھ میں ہیں تب توحید سسٹم بنتی ہے. اگر آپ صرف تنہا کہ اللہ ایک ہے تو یہ توحید سسٹم نہیں ہے, یہ توحید فقط ایک ذہنی عقیدہ ہے, ذہنی, وہ بھی ذہنی فقط, زندگی کا نہیں بلکہ ذہن کا عقیدہ اللہ ایک. لیکن وہ توحید جو انبیاء پیش کرتے رہے وہ توحید, تھوڑی دیر سخت باتیں سن لیں پھر انشاءاللہ آسان باتیں آئیں گی. یہ مشکل ہوتی ہے میری گفتگو میں, کبھی کبھی تھوڑا سخت باتیں بھی آ جاتی ہیں, لیکن اسے آسان کر کے کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں بچے بھی نہیں الحمدللہ سب بڑے ہیں. وہ توحید جو انبیاء پیش کرتے رہے ہیں وہ توحید ایک سسٹم کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں. صرف یہ کہلا لینا کہ اللہ ایک ہے, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, صرف اتنا نہیں کرتے تھے انبیاء. ہم یہی کام کر کے بہت خوش ہوتے ہیں, ہم نے تبلیغ کر دی, ہم نے دین کی باتیں کر دی, اتنا کام انبیاء نہیں کرتے تھے. یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے, قرآن میں یہ بات جگہ جگہ تذکرہ ہوئی ہے کہ انبیاء ایک مکمل چیز پیش کرتے تھے. ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کم وقت میں. قرآن کیا کہتا ہے, ایک سورہ, ایک آیت ہے جو آپ بار بار ہمیشہ پڑھتے ہیں, چند آیت, تین آیتیں ہیں جو آپ ہمیشہ تاکید دیے کہ نمازوں کے بعد اسے پڑھا جائے, اور مختلف موقعوں پہ آپ پڑھتے رہتے ہیں. اسے آیت الکرسی کہتے ہیں. ٹھیک, آیت الکرسی تقریباً عام طور سے لوگوں کو یاد بھی رہتی ہے. آیت الکرسی ایک آیت ہے, درحقیقت آیت الکرسی ایک آیت ہے, لیکن ایک آیت کے بعد, یعنی 255 نمبر کی آیت کے بعد 256 اور 257 نمبر کی جو آیتیں ہیں, ان آیتوں میں مضمون اتنا اہم بیان کیا گیا ہے کہ روایت میں آیا کہ جب بھی آیت الکرسی پڑھی جائے تو ان دو آیتوں کو بھی پڑھا جائے. تو جو ہے آپ نے لہٰذا برادران اہل سنت کے جب جا کے دیکھیں گے تو وہاں صرف آیت الکرسی جو ہے ایک آیت لکھی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو دو آیتیں ساتھ میں اور پڑھی جاتی ہیں. اصل میں آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے, چونکہ آیت یعنی ایک آیت, آیات یعنی کئی آیتیں, آیت کے معنی یعنی ایک آیت, آیات یعنی کئی آیتیں. آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے جس میں کرسی کا ذکر ہے. کرسی ہو سماوات والارض, چونکہ اس آیت میں اللہ کی کرسی, کرسی سے مراد یہ کرسی ممبر نہیں یا کرسی نہیں, کرسی یعنی اللہ کی سلطنت اور حکومت. کرسی ہو سماوات والارض, اللہ کی سلطنت اور حکومت وہ زمین و آسمان اور پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے. چونکہ یہ آیت بہت اہم ہے, اس میں اعظم ہے, توحید سے شروع ہوتی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, بہت اہم آیت ہے. اور اسی آیت میں ذکر ہے کہ کرسی ہو سماوات والارض, اس آیت کو کہتے ہیں آیت الکرسی. اصل آیت الکرسی یہی ایک ہی آیت ہے, لیکن برادران اہل سنت کے چونکہ ایسی کوئی روایت نہیں موجود ہے لہذا وہ اسی ایک ہی آیت کو پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وآل محمد, امام سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو ساتھ میں دو آیتیں اور بھی پڑھی جائیں. کیوں یہ روایت ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی ساری آیتیں محترم ہیں, سب مقدس ہیں قرآن کی آیتیں, لیکن کچھ آیتوں کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے, جس ٹاپک کا ذکر ہے, جو موضوع بیان ہوا ہے, وہ موضوع اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آیت زیادہ برجستہ ہو جاتی ہے. تو جو ہمارے آپ اس پہ توجہ کریں, مثلا بعض آیتیں ہیں جس میں خون کا ذکر ہے, گندے جانوروں کا ذکر ہے, کافروں کا ذکر ہے, شیطان کا ذکر ہے نا, وہ بھی آیتیں ہیں لیکن موضوع اتنا زیادہ اہم نہیں ہے. وہ بھی مقدس ہے, اسے بھی آپ کو چھونا ہے تو وضو کر کے چھونا پڑے گا, وہ قرآن ہے. شیطان کے نام کو بھی جا کر قرآن میں چھونا ہے تو وضو تو آپ کو کرنا پڑے گا. کہ اس لیے کہ شیطان کے نام کو آپ نہیں چھو رہے ہیں بلکہ اللہ کے کلام کو آپ چھو رہے ہیں. یہ کلام میں پروردگار ہے لہذا وضو کر کے چھونا ہے. لہذا ساری آیتیں محترم ہیں, ساری آیتیں مقدس ہیں, لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا مضمون اتنا زیادہ بلند ہے کہ اس کو کہا کہ بار بار پڑھیں. کچھ سوروں کے لیے کہا کہ یہ پڑھیں بار بار, سورہ یاسین بار بار پڑھیں. اگر ہو سکت میں کچھ سورہ یاسین سے بعد میں عرض کر سکوں آپ کے سامنے. پتہ نہیں یہاں پہ قرآن دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے, چونکہ غرض ہے اگر ہے تو اٹھا دے, شاید میں اسی مجلس میں فرصت ہو سکے تو ایک واقعہ سورہ یاسین کا پڑھوں گا. سورہ یاسین کا قلب قرآن ہے, قرآن کا دل ہے سورہ یاسین. تو اس کے اندر مضمون اتنے اہم بلند کی بیان کیے گئے ہیں. سورہ رحمان کو کہا گیا کہ عروس قرآن ہے, یعنی قرآن دلہن والا سورہ ہے, یہ دلہن مراد بیوی نہیں, یعنی بہت ہی حسین سورہ ہے, بہت ہی خوبصورت یہ سورہ ہے, رحمتوں والا سورہ ہے. اس سورہ کو پڑھیں کہ مضمون اس کے اندر بہت, سورہ واقعہ کے اندر مضمون بہت بڑا بلند ہے, وہ بیان ہوا ہے. سورہ واقعہ میں جو توحید توحید بیان کی گئی ہے. عجب توحید سورہ واقعہ میں بیان کی گئی ہے. توحید کا ذکر ہو رہا ہے, کبھی فرصت ہو تو توحید کو بیان کیا. آج میں نہیں بیان کر چکا, شاید وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں. سورہ واقعہ میں جن گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے, جو توحید بیان کی گئی ہے, بہت ہی عظیم ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آیت الکرسی کے فوراً متصل جو آیت, اس میں کیا مضمون ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین یہ بہت ہی اہم موضوع, لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی اکراہ نہیں, زبردستی نہیں ہے. دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. مجبور نہ کیا جائے, دھوکہ دے کر دین کی طرف نہیں لایا جائے. کبھی کبھی تبلیغ میں دھوکہ کا نہیں, ضرورت نہیں ہے, چونکہ انبیاء نے دھوکہ نہیں. اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو, اللہ بصیرتن, بصیرت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ دعوت دو. معرفت کے ساتھ آئے, کم لوگ آئے, اللہ کو پسند ہے. لیکن فریب دے کر مجمع بڑھا لیا جائے, یہ ہمیں پسند نہیں. یہ کسی کو نہیں پسند, نہ یہ اللہ کو پسند ہے, نہ یہ رسول کو پسند ہے. اصل اگر جناب نوح چاہتے تو 950 سال تبلیغ کے 90 لوگ ہوتے ان کی کشتی میں. لیکن نہیں, بصیرت کے ساتھ بلانا چاہتے تھے, مجمع نہیں اکٹھا کرنا چاہتے تھے. کبھی کبھی ہماری یہ آرزو ہوتی ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو جائے, اچھا بھی لگتا ہے بہت زیادہ مجمع ہو جائے. نہیں, یہ چیز مشکل پیدا کر دیتی ہے, خاص کر جو مینج کرنے والے ہوتے ہیں مجلسوں کے, ان کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ مجمع کتنا آ رہا ہے. اور اس کے لیے بہت اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیتے ہیں, خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں. انتخاب پھر ایسا کرتے ہیں کہ کیسے, کس کو بلایا جائے, کس کو لایا جائے. انبیاء نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ مجمع زیادہ بڑھایا جائے, نہ مجمع بلکہ کم کرتے گئے. سر امام حسین اسلام مجمع کم کرتے گئے. امام حسین اسلام جب مکے سے نکلے تو مجمع زیادہ تھا امام کے ساتھ, لیکن دھیرے 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 خالص لوگ صرف رہ جائیں. ناخالص لوگ ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر حتی رہبر کو مشکل ہو جاتی ہے. تو کم لوگ ہوں لیکن خالص لوگ ہوں, کم لوگ ہوں لیکن سننے والے لوگ ہوں. بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ کو مخاطب کر کہتا ہے کہ اے رسول, دیکھیں آپ مجمع کے چکر میں نہیں پڑے, اور آپ بھی اکثریت کی باتیں ماننے کے چکر نہیں. اکثریت اکثریت کیا کہتی ہے, اکثریت کیا کہتی. قرآن رسول اللہ کو سمجھا رہا ہے. اگر آپ نے اگر اکثریت کی اطاعت کر لی تو یضلوک عن سبیل اللہ, تو یہ اکثریت ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی, دور لے کے جائے گی. اکثر لوگ دور جا رہے ہوتے ہیں, اکثریت صحیح راستے پر نہیں ہوا کرتی. یہاں پر کیا ہوا, سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ میں مطلب کیا, لا اکراہ فی الدین, زبردستی نہیں ہے دین میں, بصیرت کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ لوگ آئیں, کم آئیں, دھیرے دھیرے آئیں, دیر میں آئیں, رک کے آئیں, لیکن سمجھ کے آئیں, بصیرت کے ساتھ آئیں. اگر اللہ چاہتا, دیکھیں آپ دیکھیں, اگر اللہ چاہتا تو ایسے معجزے دکھاتا کہ سب کے سب دیندار ہو جاتے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے, رسول اللہ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے, ائمہ کے لیے مشکل نہیں تھی. سر کربلا میں ایسے معجزے دکھاتے ہیں, امام حسین السلام کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن امام کو معجزے والے لوگ نہیں چاہیے, معرفت والے لوگ چاہیے. کم ہوں لیکن معرفت والے لوگ. معجزے دکھائے جاتے ہیں مجبوری کی بنیاد پر, کبھی کبھی دکھائے. قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ آگے کہتے تھے رسول اللہ اور معجزہ دکھائیں, اور قرآن نے کہا کہ نہیں چھوڑو ان کو, چھوڑو ان کو, معجزے نہیں دکھاؤ. کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے. انبیاء کے پاس اختیار ہوتا ہے, نبی اور امام فقط دو, نبی اور امام کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ معجزہ دکھائے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جب چاہے دکھا دے. تب نبی امام کو بھی اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے معجزہ دکھائیں. ہم لوگ بھی ایسی مجلس زیادہ پسند آتی ہے جس میں معجزہ بہت زیادہ دکھائی پڑا ہو, سنایا جا رہا ہو. اب اس میں لاتے ہیں کہانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ یہ معجزہ یہ معجزہ. اب جناب سلمان کو یہ دکھا دیا, اب جناب سلمان ایسے انسان نہیں تھے کہ معجزہ دکھا کر ان کو مومن بنایا جائے. یہ دین کے صحیح رخ نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو جو بھائی آپ نے, کیونکہ معجزے والے جو لوگ آتے ہیں, یہ جملہ میں کبھی کبھی دہراتا ہوں, معجزے سے جو لوگ آتے ہیں وہ بہت جلدی نکل بھی جاتے ہیں, سمجھ کے نہیں آئے ہوئے ہیں.
جس نبی نے سب سے زیادہ معجزہ دکھایا قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ جناب موسیٰ ہیں. سب سے زیادہ معجزے کا ذکر جناب موسیٰ کا ہے. جناب موسیٰ کی مجبوری تھی دکھانا تھا ان کو, چونکہ فرعون سے نجات دے کے ان کو لے کے جانا تھا تو مجبوری تھا, مجبوری تھی, راستہ بنانا تھا, دریا میں راستہ بننا تھا, چشمے پھوڑنے تھے, کھانا منگانا تھا, یہ سارا کام من و سلوا منگانا, یہ سب کرنا تھا, مجبور تھے جناب موسیٰ. مجبوراً یہ سارے معجزے دکھائے جناب موسیٰ نے, لیکن یہ قوم جو اتنے سارے معجزے دیکھ کر نکلی تھی باہر, جیسے ہی دریا پار کر کے آگے بڑھی اور ایک دوسری قوم کے پاس پہنچی جو جا کر بت پرستی کر رہی تھی, اور ان کے بتوں کو دیکھا, پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو, تو ان کی بھی رالیں ٹپکنے لگی, یہ بھی للچانے لگے, اور اپنے رہبر کے پاس آ کر جناب موسیٰ کے پاس کہتے ہیں, اے موسیٰ, یہ آپ کا خدا کیسا خدا ہے جو دکھا ہی نہیں پڑتا. آئے تھے قرآن کی کیا کہا کہ انہوں نے یہ کہا, اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, اے موسیٰ ہمارا بھی ایسا خدا بنائے کہ جیسا ان کا خدا ہے. لیکن توجہ ہو رہے ہیں, موسیٰ میرا ایسا خدا بنا کر دیں, یہ آپ کا کیسا خدا جس کو دیکھ نہیں پاتے, جس کو ہم کچھ کہہ نہیں پاتے, کہنا چاہے تو بہت کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک مشکل, یہ پرانے آج کی صرف مشکل نہیں ہے, یہ قدیم زمانے کی مشکل ہے. اور در حقیقت میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں, کبھی فرصت ہوئی تفصیل سے بیان کریں گے, در حقیقت یہ ایمان بالغیب کی مشکل ہے, یہ ایمان بالغیب کی مشکل ہے. انسان ہر چیز ایسی چاہتا ہے جو دکھنے والی ہو, دکھائی پڑ رہی ہو, جب تک دکھائی نہیں پڑ رہی ہوتی انسان کو یقین نہیں آتا, دیکھے نظروں کے سامنے, اسے جا کر چومے, اس کو لگائے, تب انسان کو لگتا ہے ہاں اب میرے دل کو ڈھارس ہو گئی ہے. یہ ایمان بالغیب کی مشکل ہے. جب ان اسرائیل کو بھی کہتے خدا ایسا چاہیے دکھائی پڑے, بار بار آ کر کہتے تھے دکھائی پڑنے والا خدا. اور ادھر سامری کوئی معمولی انسان نہیں تھا, سامری جو ہے جناب موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا, انبیاء کی خاندان سے تھا, ایک بہت بڑا اسکالر تھا, بہت بڑا سمجھدار انسان تھا, معمولی انسان نہیں تھا, اپنے زمانے کا بہت ہی بڑا ٹیکنالوجی کے ماہر بھی تھا, یعنی اس نے بچھڑے میں سے آواز نکال لی, سمجھدار انسان تھا. اس نے یہ مشکل دیکھ لی تھی, دیکھیں ان کی مشکل کیا ہے, پوری قوم کی مشکل یہ ہے کہ اس قوم نے اللہ کی اتنے زیادہ معجزے دیکھے ہیں, اتنے زیادہ معجزے ابھی دیکھے ہیں, اور اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد نکلے ہیں, لیکن پھر بھی ایسا اللہ ڈھونڈ رہے ہیں, ایسا خدا جو دکھائی پڑنے والا, یہ ان کی مشکل کو اس نے پڑھ لیا. اب جناب موسیٰ کے سامنے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, سامری جناب موسیٰ کے سامنے کچھ نہیں بولے گا, لیکن جناب موسیٰ جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے غیبت میں گئے, 30 دن کے لیے گئے تھے, 40 دن تک اللہ نے روک لیا, وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, 30 دن کا وعدہ کیا تھا, 10 دن اور جناب موسیٰ کو روک لیا. روکا بھی کس لیے, کیونکہ امتحان لینا تھا. جب کسی قوم کو بڑی نعمت ملتی ہے تو امتحان بھی بڑا ہوتا ہے, یہ قانون ہے, یاد رکھیں عزیزوں. کسی قوم کو امتحان صرف فرد کا نہیں ہوتا, انڈیویجول نہیں ہوتا, فرد کا بھی امتحان ہوتا ہے اور قوموں کا بھی امتحان ہوتا ہے. فرد کے امتحان ممکن ہے کچھ آسان ہو جائے, لیکن قوموں کا امتحان کبھی سخت ہوتا ہے. اور خاص کر قانون یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت کسی کو عطا کی جاتی ہے اتنی سخت امتحان بھی ہوتا ہے. چونکہ بنی اسرائیلی قوم کو جناب موسیٰ جیسا اولو العزم نبی اور توریت جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی, تو ان کا امتحان بھی سخت لیا گیا. امتحان سامری کے ذریعے سے ہوا, اور امتحان میں کیا ہو گئے, ناکام ہو گئے, سب کے سب امتحان میں ناکام. ناکام کیسے کیا سامری نے, سامری کا نسخہ یہ ہوتا ہے کہ سامری ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو لوگوں کی پسند ہوتی ہے. دیکھیے یہ سامری کا نسخہ ہے, بہت ہی خاص نسخہ ہے, ہمیشہ وہ بولتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں, ہمیشہ وہ فکر کرتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں, لوگوں کی چاہت کے اوپر اس کی پوری مینٹلٹی, پوری زندگی اور اس کی پوری لاجک, لوگوں کی چاہت. اس نے وہاں پر دیکھ لیا کہ یہ قوم اللہ کے اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی آ کر ایک ایسا خدا ڈھونڈ رہی ہے جو دکھنے والا ہو. جیسے جناب موسیٰ غائب ہوئے, غیبت میں گئے, ادھر آ کر سامری نے ایک ایسا خدا سامنے بنا کے رکھ دیا جو دیکھنے والا تھا. لوگ پتھر کے خدا ڈھونڈ رہے تھے, سامری نے سونے کا خدا پیش کر دیا. توجہ ہو رہی ہے آپ نے, یہ سامری کا کام ہوا کرتا ہے. نسخہ وہی ہے, سامری کا اصلی نسخہ یہ ہے کہ لوگوں کی پسند, پسند کے مطابق سب کچھ چلنا. رہبر کا کام کیا ہے؟ جو رہبر ہوتا ہے الہی رہبر, وہ ضرورت کے مطابق سب کچھ کرتا ہے. بولے گا وہ جو ضرورت ہے, کہے گا وہ جو ضرورت ہے, دعوت دے گا اس کی جو ضرورت ہے. لیکن سامری کیا کرے گا؟ ہمیشہ وہ کہے گا لوگ جو لوگ چاہ رہے ہوں گے, لوگ پسند کر رہے ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے پوچھتے ہیں فلاں جگہ تو جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ کیا چاہتے ہیں, سن چاہتوں کی بنیاد پر سب کچھ چینج کر دیا جاتا ہے. یہ مشکل ہے. دیکھیں سب واقعی سب محترم ہیں, جو دین کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے سب محترم ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن احترام اپنی جگہ پر ہے, لوگوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے, حق کا احترام اپنی جگہ پر ہے, دونوں میں فرق ہے. ابھی میں نے نام لیا تھا پچھلی مجلس میں پلاٹو کا, پلاٹو یعنی افلاطون, اردو میں اس کو کہتے ہیں افلاطون. ابھی افلاطون سے مراد آپ کے طرف ذہن ممبئی کی طرف نہیں چلے گا, افلاطون وہاں پہ مٹھائی ہوتی ہے. اتنا بڑا نام جا کر مٹھائی بھی لا کے رکھ دیا ہے. ایک عظیم انسان ہے, معمولی انسان نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نبی تھا, یعنی یہ سب تک کہتے ہیں خاص کر سقراط کے لیے. سقراط کا شاگرد ہے پلاٹو, پلاٹو کا شاگرد ہے ارسٹوٹل, ارسٹول یعنی ارسطو, ارسطاطالیس اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ارسطاطالیس. یہ بہت عظیم انسان تینوں کے تینوں. ارسطوٹل نے آ کر پلاٹو کے بہت سارے نظریات کو باطل کر دیا, یعنی شاید تقریباً 70-80% نظریات کو جو ان کے علم جو دیا تھا لوگوں کو, علم کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا ان تینوں لوگوں نے, تینوں استاد اور شاگردوں نے مل کر واقعاً بہت ہی عظیم خدمت انجام دی پوری انسانیت کی. ارسطوٹل نے آ کر, یعنی ارسطاطالیس نے آ کر پلاٹو یعنی افلاطون کے بہت سارے نظریات کو باطل کر دیا کہ یہ غلط ہے. اپنی دلیلوں سے آ کر دوسرے نظریات پیش کیے. کسی نے جا کر کہا کہ آپ کو احترام نہیں ہے استاد کا, کہ استاد کی باتوں کو آپ رد کر دے رہے ہیں. تو جو بھائی آپ نے استاد کی باتوں کو آپ ٹھکرا دے رہے ہیں, آپ استاد کے احترام نہیں کرتے. کہ استاد کا احترام میرے نزدیک بہت زیادہ ہے, استاد کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, لیکن حق کا احترام استاد سے زیادہ کرتے ہیں. حق کا احترام استاد سے زیادہ ہے, کیونکہ اگر استاد کے احترام میں یا کسی فرد کے احترام میں حق نہ بیان ہوا تو حق چھپ جائے گا. حق بیان ہونا چاہیے, چاہتوں کی بنیاد پر نہیں, ضرورتوں کی بنیاد پر. مجلسیں ہوں ضرورتوں کی بنیاد پر, نہ چاہتوں کی. ضرورتیں ہیں, اگر چاہت کی بنیاد پر ٹھیک ہے مجمع زیادہ ہو جائے گا لیکن حق پامال ہو جائے گا. فرق یہی ہے, مجمع کی تعداد بڑھ جائے گی لیکن حق پامال ہو جائے گا. مجمع کی تعداد سامری کے پاس بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن حق پامال ہوتا چلا گیا. جناب ہارون کا, ہارون اس وقت نبی بھی ہیں, رہبر بھی ہیں, جناب موسیٰ کے نمائندے بھی ہیں, لیکن ایک بھی نہیں ہے جو ہارون کے ساتھ ہو. تنہا, بالکل بالکل تنہا ہو گئے, بالکل اکیلے ہو گئے. اور جب ہارون محمد کا مسئلہ آیا تو جناب امیر المومنین بھی تنہا ہو گئے. اب میں اس واقعے میں نہیں جاؤں گا کہ رسول اللہ نے کس طرح حدیث فرمائی ہے, بہت باریکیاں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. کہ علی کیا تم کو, تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میری اور تمہاری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ اما ترزا یا علی ابن ابی طالب انک منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اس ایک جملے میں بہت ساری باریکیاں پوشیدہ ہیں. اصل یہ حدیث ایسی ہے جس کو سب نے لکھا بھی ہے, اتفاق سے اہل سنت کی بھی اہم کتابوں میں یہ حدیث لکھی گئی ہے. وجہ لکھنے کی ہے کہ چونکہ بعد میں ایک جملہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ الا انہ لا نبی بعدی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. چونکہ اس حدیث کے ذریعے سے رسول اللہ کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے, لہذا یہ حدیث ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے. لیکن اس حدیث میں ایک بہت بڑا جملہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ علی کو, امیر المومنین کو رسول اللہ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. تو اس بات کو جان لیں کہ اگر موسیٰ کے بعد سامری آ سکتا ہے تو رسول اللہ کے بعد بھی سامری آ سکتے ہیں, اور وہاں بھی ہارون محمد تنہا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مجمع ہو, امیر المومنین بھی تنہا ہو گئے تھے, لیکن بات حق بیان کی ہمیشہ, حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. اللہم ادر الحق کا ہے سو مادار پروردگارا, حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتے چلے جائے. علی حق کے سوا کہیں نہیں جا سکتے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اگر امیر المومنین چاہتے, اگر رسول اللہ چاہتے, اگر امام حسین چاہتے تو بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیتے, لیکن معجزوں کے ذریعے سے مجمع کو نہیں بلانا ہے, کیونکہ وہ مجمع جو معجزے کے ذریعے سے آتا ہے وہ سامری کا جادو دیکھ کے چلا بھی جاتا ہے. معجزے والے صرف ایک سامری کا جادو تو نہ ہے جانے کے لیے, لیکن وہ مجمع جو کم ہو لیکن معرفت کے ساتھ آتا ہے تو حبیب نے مظاہر کی طرح آخری قدموں تک ساتھ رہتا ہے, زہیر قین کے طریقے سے رکا رہتا ہے, پھر وہ ساتھ چھوڑ کے جانے والا مجمع نہیں ہوتا. بس انبیاء نے کیا کیا, معرفت کے ساتھ بلایا, بصیرت کے ساتھ. فرمایا لا اکراہ فی الدین, مجبور نہیں کرنا ہے. میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, لمبی بات ہو گئی لیکن محدود کرنا چاہتا ہوں. نقطہ کیا بیان کر رہا تھا, توحید کا سسٹم. ہر نبی توحید سے آگے یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے, یہ نہیں کہتا تھا صرف, بلکہ کیا کرتا تھا, اس طرح پیش کرتا تھا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. میں زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا, باقی نے بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت ہی اہم جملے ہیں, میں صرف اپنے مطلب کی بات ہے اس سے لے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. قد تبین الرشد من الغی, اب کیا کہتا ہے قرآن, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. یہ توحید کا سسٹم ہے, یہ پورا کلمہ ہے. فمن یکفر بالطاغوت, دو کام کرنا, صرف ایک کام نہیں کرنا ہے, صرف اللہ اللہ نہیں کرنا ہے بلکہ طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے. توجہ فرمائے بہت زیادہ, کیا قرآن کہتا ہے, دو چیزیں چاہیے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اگر یہ دو کام کر لیا تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, تو اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے, ایسی رسی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. دو کام کیا کرنے ہیں, دو کام کیا کرنے ہیں, ایک کام یہ کرنا ہے کہ طاغوت سے جنگ ہے, انکار کفر. دیکھو قرآن میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مومنین کی لگا کہ تمہیں کافر بننا ہے نا, ایک آیت یہی ہے, کیا کہا ہے قرآن نے, کہا کہ کفر اختیار کرو. کفر کے لفظ میں کوئی مشکل نہیں ہے, اصل یہ دیکھ رہا ہے کہ کفر کس سے اختیار کرنا ہے. کفر میں مشکل نہیں ہے, توجہ فرمائیں, بہت توجہ کریں, ہمیں کفر کے لفظ سے مشکل ہونے لگتی ہے نا, کفر کے لفظ میں کوئی مشکل نہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمہیں کافر بننا ہے, اگر کافر نہیں بنو گے تو تم مومن نہیں بن پاؤ گے, جب تک کافر نہیں بنو گے تب تک تم مومن نہیں بن پاؤ گے, تب تک تم متمسک نہیں ہو پاؤ گے عروۃ الوثقی سے. ابھی آیت تو قرآن کی پڑھتے ہیں نا, آپ سبھی لوگ پڑھتے ہیں, کیا قرآن کہہ رہا ہے, فمن یکفر بالطاغوت, وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں کس سے, طاغوت سے, یعنی طاغوت کے کافر ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. ایک کفر اور ایک ایمان, یہ دو ساتھ ساتھ چلنا ہے. کافر بنے پہلے پھر مومن بنیں گے, پہلے طاغوت. کفر کے معنی ہے اصل میں انکار کرنا, بہت توجہ کریں, جب بھی کفر کا لفظ آتا ہے ہمارا ذہن فوراً کدھر جاتا ہے, فوراً کسی بیچارے کافر کی طرف جاتا ہے, جو چونکہ اس لیے کافر ہے کہ کافر گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے نا. کافر کے اصل معنی ہے انکار کرنا یا چھپا دینا. کسی بھی حقیقت کا انکار کر دینا یا کسی بھی حقیقت کو چھپا لینا, یہ ہے کفر. قرآن میں جو کفر استعمال ہوا سب سے زیادہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے, اسی معنی میں. ممکن ہے کہ انسان مسجد میں کفر اختیار کر رہا ہو, یعنی ایک حقیقت کو آ کر چھپا لے کفر کر رہا ہے, ممکن آ کر ممبر پر کفر اختیار کر رہا ہو. کیوں, ایک حقیقت کو آ کر چھپا دیا, کفر کر دیا. جتنی زیادہ حقیقتوں کو چھپایا جائے اور جتنی زیادہ حقیقتوں سے انکار کیا جائے اتنی بڑا کفر ہوتا چلا جاتا ہے. کفر کے درجات, جیسے ایمان کے درجات ہیں اس طریقے سے کفر کے درجات ہیں. اگر کسی نے ایک حقیقت کو چھپایا یا انکار کیا تو ایک درجے کا کافر ہے, اگر دو حقیقتوں کو چھپایا تو دو درجے کا کافر ہے. تین حقیقتوں کو چھپایا تو تین درجے کے کافر، جہاں جہاں تک حقیقت چھپاتا گیا کفر ہوتا گیا. کفر کے اس معنی کو ذہن میں رکھیں اور اس معنی سے جا کر قرآن کی آیتوں کو پڑھیں تو اور کچھ سمجھ میں آئے گا. ابھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں جتنی آیتیں آتی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہنر آتا ہے ایک بہت نقصان دہ ہنر، جسے اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کی آیتیں جس کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، اس سارے رخ کو موڑتے چلے جاتے ہیں. آیتیں جو ہوتی ہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کس سے کلام کر رہا ہے؟ اللہ ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے. اللہ قرآن نازل ہوا ہے رسول اللہ پر، لیکن کلام سارے بندوں سے اللہ کر رہا ہے. وہ اللہ جو ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اگر ماہ رمضان میں اور ترجمہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس کا رخ ڈائیورٹ کرتے چلے جاتے ہیں قرآن کی آیتوں کا، کچھ بھیج دیتے ہیں کافروں کی طرف، منافقوں کی طرف، مشرکوں کی طرف، کچھ بھیج دیتے ہیں دوسرے خاص انبیاء کی طرف، اہل بیت کی طرف، مومنوں کی طرف. پھر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا، خالی ثواب رہ جاتا ہے. ہمارا کام سارا کیا ہو جاتا ہے؟ ثواب والا کام. ہم صرف ثواب کے چکر میں رہ جاتے ہیں، اور ثواب کا تعلق بھی آخرت سے ہے، لہذا جو کچھ ملے گا آخرت میں، اس دنیا میں ہم بالکل محروم ہو جاتے ہیں. یہ مشکل ہے، یہ دینداری کی مشکل ہے. ممکن آپ کو عجیب لگ رہا ہو، یہ بات بہت زیادہ عجیب لگ رہی ہو، چونکہ ہمیں یہی زیادہ بتایا جاتا ہے، لیکن دینداری کی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل کیا ہے کہ دینداری کرنا فقط ثواب کے لیے، یہ مشکل ہے. میں زیادہ وقت پہ یہاں روک نہیں پاؤں گا آپ کو کہ اصل مجلس سے دور نہ ہو جاؤں، لیکن اس کو ابھی ایک جملے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ ثواب اپنی دینداری کا مقصد نہیں بنایا. یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن دینداری کا مقصد ثواب نہیں ہے. دینداری کا مقصد ہے زندگی کرنا، صحیح زندگی سیکھنا، ایک حسین زندگی، کل کی اگر صبح کی مجلس سے یاد ہو، ایک خوبصورت زندگی عطا کرنا دینداری کا مقصد ہے. ثواب کا کام اللہ کا ہے، اللہ ثواب دے گا. ثواب دینے والا کام، اللہ والا کام اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں کبھی کبھی، اللہ والا کام اپنے ہاتھوں میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. بتایا گیا ہے، لالچ رکھی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بغیر لالچ کے نہیں آ پاتے ان کے لیے، لیکن جو لوگ سمجھ گئے ان کے لیے آگے دینداری کو سمجھنا ہے. دین کو پچھلے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے یہاں پر آنا ہوا تھا، تھوڑی سی گفتگو کی تھی، لہٰذا ابھی وہ گفتگو میں دہرانا نہیں ہے کہ ثواب کو مقصد بنا کے سامنے نہیں رکھیں، ثواب کو پیچھے آنے دیں، عمل کرتے کرتے زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، پیچھے پیچھے ثواب خود بخود آتا چلا جائے. ثواب کو پیچھے سے آنے دیں، ثواب کو سامنے مقصد نہیں بنا لیں، کیونکہ اگر سامنے مقصد بنا لیا تو پوری دیداری کا فلسفہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. روح ہے دیداری، نکل جاتی ہے انسان کے پاس، روح نہیں رہ جاتی، خالص ہو جاتی، خالی ہو جاتی ہے دیداری، بالکل کچھ خالی، بالکل کچھ رہ نہیں جاتا اس کے اندر. جو کچھ کر رہے ہیں، اذا خانہ بنوا رہے ہیں، جو کہ اذا خانہ آپ بنا، امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اذا خانہ بنا، کس لیے بنائے؟ کہ یہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو، یہاں پر اللہ کا ذکر ہو، یہاں پر حسین ابن علی کا ذکر ہو. عشق حسین ابن علی میں اذا خانہ بنوائیں، دین کے عشق میں اذا خانہ بنوائیں، یہ بہت ہی بڑا عمل ہے. لیکن کہا آپ اذا خانہ بنوائیں تاکہ ثواب کی گٹھری بڑھتی چلی جائے. کام تو آپ نے اچھا کیا، لیکن بہت ہی محدود کر دیا آپ نے کام. نیتوں سے کام چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، کام وہی ہے، ایک ہی کام ہے، لیکن انسان کی نیت کے بنیاد پر کام میں، عمل میں، عمل کا وزن گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. عمل ایک ہی ہے، 2 ہی رکعت نماز رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، 2 ہی رکعت نماز ہم بھی صبح کی پڑھتے ہیں، عمل ایک ہی ہے. اور نماز بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، یہی سورہ حمد پڑھتے تھے، یہی دوسرا سورہ پڑھتے تھے، یہی قنوت پڑھتے تھے، ایسے ہی سجدہ کرتے تھے، ایسے ہی رکوع کرتے تھے، ایسے ہی تشہد پڑھتے تھے، ایسے ہی سلام. عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، عمل وہی ہے، لیکن نیتوں کے فرق کی وجہ سے رسول اللہ کی نماز کیا ہوتی ہے ہماری نماز کی. 2 ہی رکعت نماز امیر المومنین بھی پڑھتے تھے، 2 ہی رکعت نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، کم زیادہ نہیں ہوتی ہے. نماز صبح امیر المومنین کی 2 ہی رکعت ہوتی تھی، 2 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، وہی نماز ہوتی تھی. بہت بہت سورہ بھی نہیں پڑھتے تھے، سورہ توحید بہت زیادہ پڑھتے تھے امیر المومنین علیہ السلام. توحید کا ذکر ہو رہا تھا، سورہ توحید بہت پڑھتے تھے، ایک جنگ میں امیر المومنین السلام گئے اور واپس پلٹے تو رسول اللہ نے پوچھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، جنگ ٹھیک ہوئی؟ امیر المومنین السلام سپہ سالار تھے، نماز امیر المومنین السلام پڑھاتے تھے، تو لوگوں نے آگے کہا کہ ہاں سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن ایک مشکل دی گئی. کیا مشکل دی؟ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب بہت چھوٹا سا سورہ پڑھتے تھے، خالی سورہ توحید پڑھتے تھے ہمیشہ، ہے نا. جب امیر المومنین السلام سے پوچھا رسول اللہ نے تو بتایا یہ امیر المومنین کا توحید سے گہرا رابطہ ہے، سورہ توحید کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. تو جو بھائی آپ نے امیر المومنین کو پہچانے، امیر المومنین کی ذات کیا ذات ہے؟ لہذا دیداری وہی سمجھ کی دیداری، لا اقرار دین والی دیداری. کرنا کیا ہے؟ دو کام کرنا ہے، صحیح توحید کے لیے دو کام کرنا ہے، کفر اختیار کرنا ہے. جس حقیقت سے انسان نے کفر اختیار کیا، انکار کیا، وہ کافر ہو گیا. توحید کا انکار کیا، کافر ہو گیا ایک درجے کا. رسول اللہ کا انکار کیا، یہ بھی ایک کفر ہے. ولایت کا انکار، یہ بھی ایک کفر، جو ہمارے روایتوں میں اسی معنی میں آیا ہے، اس معنی میں نہیں آیا جو آپ سمجھتے ہیں بالکل کسی کو لا کے کافر بنا دیتے ہیں، نہیں. چونکہ ولایت ایک حقیقت ہے، اور حقیقت نہیں بلکہ روح دین ہے، اور اس روح دین کا انکار کیا جائے گا تو یہ انکار کرنا ہے. انکار کرنا یعنی کفر اختیار کرنا. نماز کا انکار، یہ بھی کفر ہے. دین کی ہر ضروری چیزوں کا انکار، یہ کفر ہے. کون سا کفر؟ وہ کفر نہیں کہ انسان جو ہے دوسرے دین میں چلا گیا، نہیں، دوسرے دین میں نہیں گیا، اسی دین میں ہے لیکن ایک حقیقت کا منکر ہو چکا ہے اور اس حد تک کافر ہو گیا ہے. قرآن میں جو کفر ہے اسی معنی میں زیادہ ہے. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو دیدار تو ہیں، دین کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن میری آیات کو چھپاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں. آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو چھپا دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا، یہ بھی کفر اختیار کرتے ہیں. تو کفر کے معنی کیا ہوا؟ ابھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ معنی. کفر کے معنی ہوا کسی بھی حقیقت کا انکار کرنا. ایک کفر آپ کو بھی اختیار کرنا اور ہم سب کو اختیار کرنا، کیونکہ اگر وہ کفر ہم اختیار نہیں کریں گے تو مومن ہی نہیں ہو پائیں گے. وہ کون سا کفر ہے؟ وہ ہے طاغوت سے کفر، یعنی باطل سے کفر. اس لیے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. ضروری ہے کہ ہر وہ انسان جو طاغوت کا کافر ہو، طاغوت سے انکار کرتا ہو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، تو یہ دو کام کر لے اگر انسان تو ہو جائے گا فقط اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اب وہ واقع اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا. اگر صرف کہ اللہ ایک اللہ ایک تو یہ آدھا دین ہے، یہ پورا دین نہیں. پورا دین ہے لا الہ الا اللہ، صرف اللہ نہیں. ایک ہے صوفیوں کا دین. صوفی لوگ کیا کرتے ہیں؟ صوفی لوگ جا کر کسی تنہائی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، کہتے کہتے ان کو حال آ جاتا ہے. اللہ ہو کہنا جانتے ہیں، لا الہ کہنا نہیں جانتے، واقعی نہیں جانتے. زبان سے کہہ بھی لیتے ہوں گے نماز میں، اذان میں، نمازوں میں، اذانوں میں لا الہ الا اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ صرف نماز اور اذان کے لیے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ انسان کی زندگی کے لیے، یعنی ہر طرح کے باطل سے ٹکراؤ اور ہر طرح کے حق کو قبول کرتے چلے جانا. انسان کو یہ زندگی چاہیے. کلمہ لا الہ الا اللہ ایک چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے کہ ہم نے بچپن میں ماں باپ سے سیکھ لیا تو وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے لا الہ. رسول اللہ سے اگر آگے کہتے اللہ 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 تو اس میں کوئی مشکل نہیں تھی، سب لوگ کہنے کے لیے تیار تھے، کہہ بھی رہے تھے. رسول اللہ سے بھی آگے کہہ رہے تھے اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام کرو تو اپنے اللہ کی باتیں کرو، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن لا الہ کہنا چھوڑ دو. بہت توجہ کر، مشکل لا الہ میں ہے. کیوں کہ ہم 365 خداؤں کو تو ایسے ہی مانتے ہیں، اس میں ایک خدا کو اور بڑھا لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. توجہ بھائی، آپ نے مکے کے کافر وہ ہر دن کے لیے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، 365 خداؤں کو وہ مانتے تھے. 365 خدا ٹھیک ہے مانتے ہیں، اس میں ایک اللہ کو اور بڑھا 366 ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو 365 مان سکتا ہے اس کو ایک بڑھا لینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن مشکل کب بنتی تھی؟ مشکل وہاں تھی کہ رسول اللہ کہتے پہلے کہو لا الہ، پہلے سب کا انکار کرو، پہلے ہر باطل کو ٹھکراؤ، پہلے ہر باطل کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کرو، پھر کہو اللہ، پھر اللہ کہنے کا مزہ اور ہے۔ صوفیوں کے طریقے سے اللہ اللہ کرنا ہو تو کوئی رحم کھا کر لا کے ان کا پیٹ بھی بھر دے، پیٹ بھر جائے گا، ایسے لا الہ الا اللہ کہنے پہ کافر بھی آپ کا پیٹ بھر دے گا۔ لیکن اگر رسول اللہ کی طرح لا الہ الا اللہ کا، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ٹکراؤ سے مراد یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ ٹکراؤ کا کلچر ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہمارے مقصد یہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ کہ ایک توحید، مکمل توحید، مکمل توحید میں باطل سے جنگ بھی ہے۔ میں نے صبح عرض کیا کہ صرف پتھر کے مسئلہ نہیں ہے، باطل خود سب سے اندر بھی چھپا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی توحید کی مشکل خود انسان کی ذات کے اندر ہے، سب سے بڑی رکاوٹ توحید کی راہ میں انسان کا اپنا نفس ہے، کہ خود اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے انسان۔ یہ اپنے آپ کو راہ خدا پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کہاں پر ہے؟ اتنا شیطان بھی آ کر نہیں روک پاتا جتنا خود اندر سے انسان اپنے آپ کو روک رہا ہو۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ہیں اعد عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا خود اپنا نفس ہے جو خود تمہارے پہلو میں موجود ہے۔ نفس یعنی بھائی انا، ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب ان چاہتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس کو انسان انتخاب کر رہا ہے، یہی پر توحید سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ توحید کا سمجھ میں ہی پہ آنا ہوتا ہے، انتخاب کسے کر رہا ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہو ہوا، کیا دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ یعنی اپنے خدا کو کس نے بنایا؟ انسان نے خود بنایا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، بس ابھی یہاں پہ گفتگو روک کے یہ سخت والی گفتگو سے باہر نکلتے ہیں جو زیادہ لمبی نہیں ہو جائے۔ ایک دین، ایک مکمل توحید کے لیے ضروری ہے کیا ہو؟ لا الہ بھی ہو پھر اللہ، جو بغیر لا الہ کے الا اللہ کہنے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اگر لا الہ نہیں کہنا سیکھا، اگر طاغوت سے اور ظالموں سے دشمنی نہیں ہوئی، دشمن ظالم طاغوت یعنی ہر طرح کے ظلم، طاغوت یعنی ہر وہ جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے۔ طاغوت کا سب سے اچھا ترجمہ کیا ہے؟ ہر وہ جو اللہ کے مقابلے میں ہو۔ بت کا بھی سب سے بڑا ترجمہ سب سے اچھا کیا ہے؟ بت ہر وہ چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان میں آ کر حائل ہو جائے۔ تو جو ہمارے آپ ہر وہ چیز جو عبد اور معبود کے درمیان میں آ کر حائل ہو جائے وہ ہو جاتی ہے بت، اور ہر وہ چیز جو عبد اور معبود کے درمیان میں رابطہ پیدا کرتے وہ ہو جاتی ہے وسیلہ۔ بہت توجہ فرمائے، بہت توجہ فرمائے۔ اہل بیت علیہ السلام وسیلہ ہے پروردگار کی طرف جانے۔ اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیں گے، کوئی بھی چیز ہو، اگر میرا باپ میرے پروردگار کے مقابلے میں آ گیا اللہ اور میرے درمیان میں، تو ابھی میرا باپ ہی میرا بت بن گیا ہے۔
بے شک، بے شک۔
تو جو ہمارے ہیں، اگر میرے اور میرے پروردگار کے درمیان میں میری زوجہ آ گئی تو یہی میرے لیے بت بن گئی۔ زوجہ کو بت بنانا سب کو بہت اچھا لگتا بھی ہے، اور زوجہ لوگوں کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے شوہر کو بت بنانا۔ نہیں، شوہر کی بات وہی تک ماننی ہے جہاں اللہ سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ اگر اللہ سے ٹکرا رہی ہو تو اس کی باتیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں، اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کمپرومائز وہاں تک ہے جہاں تک اللہ سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے پہلے پہلے ہر وہ چیز جو انسان اور بندے کے، بندے عبد اور معبود کے درمیان میں آ کر رکاوٹ بن جائے، اگر درمیان میں آ کر وسیلہ بن جائے، اس معمولی بندے کو اللہ تک پہنچانے والا ہو جاتی، ہو جاتی عروۃ الوثقی، مضبوط رسی، اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ رہا ہے انسان، لیکن اگر اس کو رکاوٹ بنا دیا گیا تو ہو جاتا ہے بت۔ بت مقدس بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جناب عیسیٰ کو آ کر بت بنایا، جناب عیسیٰ کو اللہ نے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا، نادان قوم نے آ کر بت بنا دیا. یہ قوموں کی نادانیاں ہوا کرتی ہیں کہ وسیلوں کو بت میں تبدیل کرنے لگے. اور جناب عیسیٰ سے جب جا کے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ وہ لوگ جو مجھے صلیب پہ چڑھانا چاہتے تھے، وہ لوگ جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ اتنے بڑے دشمن میرے نہیں تھے، کیونکہ وہ مجھے قتل کر دیتے لیکن میرے وسیلے کو ختم نہ کرتے. جناب عیسیٰ کی نگاہ میں بڑا دشمن کون ہے؟ بڑا دشمن وہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں آ کر انہیں بت بنا دے. بت پرستی ایسے نہیں شروع ہو جاتی ہے. اصل ہندوئزم میں بت پرستی نہیں ہے، ان کے ویداز کو آپ جا کے دیکھیں تو صاف صاف لکھا ہوا کہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ریگ ویدا، سام ویدا، اس میں جو ویداز ہیں جائز نہیں ہے. لیکن کیسے بت بنانا شروع کیا؟ وہی آرزو، دکھنے والا خدا چاہیے. ایمان بالغیب کی مشکل، بہت توجہ کریں، یہ تھوڑا بات گہری کی ہو، گہرائی والی بات ہو جاتی ہے، مجھے خود مشکل ہوتی ہے سنانے میں، لیکن آپ سن رہے اس لیے سنا رہا ہوں. جب دیکھتے ہیں کہ نہیں مجمع جو ہے اس تحمل نہیں کر پاتا تو اور ہلکا کرتے ہیں، بدلتے نہیں بات کو، ہلکا کرتے ہیں. ایمان بالغیب کی یہ مشکل ہے کہ اللہ، دکھنے والا اللہ چاہیے. تو بت کیسے بنا؟ ایسے نہیں بت بن گیا، بت دھیرے دھیرے بنتا ہے. وہی آرزو انسان کی ہمیں چاہیے، ایسا جو دکھائی پڑ رہا ہو. جب رسول اللہ آ کر ان سے پوچھتے تو کیوں بت پرستی کرتے ہو، تو کیا کہتے تھے وہ؟ قرآن نے سب کچھ لا کے رکھ دیا ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اگر ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں تو سب کچھ قرآن میں مل جائے گا. جب کہتے تھے تم کیوں بت پرستی کرتے تو کیا کہتے تھے؟ جواب میں کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچے. یہ کافروں کا جملہ ہے قرآن میں، بہت توجہ کریے، یہ اہم مسئلہ ہے. جب رسول اللہ آ کر کافروں سے پوچھتے تھے کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو فقط ان کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ سامنے لا کے رکھ دیا ہے پتھر کا بنا کے، تو ابھی تو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ سامنے بن کے رکھا ہوا ہے، بنایا تھا اللہ سے قریب ہونے کے لیے، لیکن بعد میں اللہ کو بھولتے چلے گئے، سامنے سوریہ بت رہ گیا. بت پرستی سینکڑوں سالوں میں شروع ہوتی ہے، ایک مرتبہ نہیں شروع ہو جاتی. پہلے وسیلہ بنایا جاتا ہے، پہلے ذریعہ بنایا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے انسان وسیلے ہی کو سامنے رکھتا ہے اور باقی اللہ بھی بھول جاتا ہے. یہ خطرات ہیں، ہمیں بھی خطرات ہیں، ہماری قوموں کو بھی خطرات ہیں کہ جہاں ہم دھیرے دھیرے پتھروں کی طرف آئیں، مجسمے بنانا شروع کریں. مجسمہ جو کسی بھی طریقے سے کہیں بھی اجازت نہیں ہے دین میں، کسی بھی چیز کا، کسی بھی جاندار چیز کے مجسمہ بنانے کی، وہ بھی احترام کے لیے، بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن یہ خطرات آ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں. یہ ابھی آپ کو نہیں، ویسے ابھی لگتا ہے ابھی تو بہت ہی مخلص انسان ہے، بہت ہی دیندار انسان ہے، واقعی اس کے خلوص کا احترام ہے. لیکن یہ بیچارہ نہیں جانتا کہ آج ایک مجسمہ لا کر اگر کہیں رکھ رہا ہے عزا خانے میں تو 100 سال بعد کیا ہوگا، یہ نہیں معلوم. ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن 100 سال بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. توجہ کریں، باریکیاں یہ ہوتی ہیں. ابھی تو وہ عقیدت میں یہ کام کر رہا ہے، ابھی نہیں جانتا، ابھی عقیدت میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. لیکن یہ چیز جب 100 سال بعد جب تبدیل ہوگی اور 100 سال بعد کچھ اور جب بنے گی، تو یہ 100 سال پہلے مر چکا ہے لیکن ذمہ دار یہ انسان ہو جائے گا اور وہی چیز بت بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ مشکلات ہوتی ہیں، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کام. خالص توحید یعنی کہ ایمان بالغیب کے ساتھ اللہ پر یقین رکھنا. یہ ساری مشکلات پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کو چاہیے چومنے کے لیے کچھ، چومنے کے لیے کوئی چیز مجسم چاہیے. جب تک مجسم نہیں ہوگی تب تک دل کو سکون نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ بعد میں یہ کتنا بڑا خطرہ بننے والا ہے. توحید یعنی کیا؟ توحید یعنی ہر طرح کے کفر سے انکار. اہل بیت علیہ السلام یعنی کون؟ یعنی وہ جو اللہ اور بندوں کو درمیان میں وسیلہ بن جائیں. اس لیے عروۃ الوثقیٰ کی تفسیر یہ کہ اہل بیت عروۃ الوثقیٰ ہیں، قرآن ہے، روت النسخہ ہے، نبی روت النسخہ ہے، انبیاء روت النسخہ ہے، کیونکہ ان سب کا کام صرف ایک ہے کہ معمولی ناتوان کمزور حقیر نادان بندے کو پروردگار سے رابطے میں رکھیں، اس پست انسان کو عظیم پروردگار کے درمیان میں رابطہ ڈال دینا، یہ ہے روت النسخہ کا کام، اور یہ کام توحید کا ہے۔ نمازوں سے بھی یہی کام ہے کہ بار بار انسان جو ہے، اب ابھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی معمولی سا عمل ہے، جس طرح کی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو واقعی معمولی سا عمل ہے، لیکن وہ نماز جو اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عبد و معبود کا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ نماز بہت ہی عظیم نماز ہے۔ سر نماز کا سب سے بڑا فلسفہ کیا ہے کہ عبد و معبود کا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ رابطہ اگر ٹوٹ گیا ہے اور انسان نماز بھی پڑھ رہا تو یہ بیکار کی نماز ہے۔ یاد رکھیں، رابطہ ٹوٹا ہوا ہو، نمازوں کا کام یہ ہے کہ رابطہ جوڑے رکھے، لیکن وہ نماز جو پوری نماز پڑھ لی جائے توجہ بھی نہ جانے پائے پروردگار کی طرف، تو یعنی رابطہ ٹوٹا ہو، یہ نماز کام آنے والی نماز نہیں۔ چونکہ یہ انسان نماز پڑھ بھی لیتا ہے، اس نماز کو پڑھ کے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، اس کا رابطہ جس کا اپنے پروردگار سے رابطہ ہو وہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ اور اللہ والوں کے پاس جائے گا۔ لیکن اگر رابطہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے تو تھوڑی سی مشکل آتی اس کے پاس بھی جاتا ہے، اس کے پاس بھی جاتا ہے، اس کے پاس بھی جاتا ہے، ہر ایک کو ڈھونڈتا ہے، اپنوں کے پاس جاتا ہے، غیروں کے پاس جاتا ہے۔ غیروں کے پاس کیوں گئے تھے؟ علاج کرانے گئے تھے، کہ علاج نہیں تھا، اصل مشکل تھی توحید کی، رابطہ ٹوٹا ہوا تھا، اپنے اللہ پر بھروسہ چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے گئے، رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اہل بیت رابطہ ہیں، عبد اور معبود کے درمیان کا رابطہ، اس رابطے کو بچا کے رکھیں، اس رابطے کو رابطہ ہی رہنے دیں، کچھ اور نہ بنائیں، کیونکہ اس سے بڑا ظلم جناب عیسیٰ والا ظلم نہیں کریں، رابطہ رابطہ رہے۔ اور توحید کا ایک نقطہ بس، وقت مختصر وقت میں، کتنا وقت رہ گیا اذان میں بھی، چونکہ مسائل بھی تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے، کتنا منٹ رہ گیا؟ سب اچھے 10 منٹ رہ گئے ہیں، نہیں وقت رہ گیا۔ اس رابطے کو مضبوط رکھنا، دیداری کا پورا ایک فلسفہ اور دیداری کا پورا ایک کام ہے کہ اس رابطے کو مضبوط رکھا جائے، مضبوط رکھا جائے، مضبوط رکھا جائے، رابطہ ہلکا نہیں ہونے پائے۔ نمازیں اسی لیے رکھی گئی ہیں، روزے اسی لیے رکھے گئے ہیں۔ سر ایک مہینہ کیوں رکھا گیا خاص؟ کا ممکن ہے کہ سال بھر میں مختلف جگہوں پہ جاتے آتے 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 رابطہ کمزور ہونے لگے، تو کمزور رابطے کو پھر ایک مرتبہ مضبوطی میں تبدیل کر دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے۔ الہی نظام میں ایک پورا سسٹم ہے، انسان کے مضبوط رابطے کے رکھنے کا پورا ایک سسٹم ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ روزانہ، پہلے یہ ہے روزانہ رات بھر سویا ہوا ہے، خواب، مختلف خواب دیکھتا رہا ہے، انسان کی روح ادھر ادھر بھٹکتی رہی ہے، سو کے اٹھا ہے، رابطہ کمزور پڑ گیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے تاکہ رابطہ پھر برقرار ہو جائے، بازاروں میں گیا ہے، طرح طرح کے لوگوں کے پاس آیا ہے، طرح طرح کی فکریں ہوئی ہیں، عورتیں کچن میں گئی تو کھانے کی صرف فکر کرنے لگی ہیں، یہ سارے رابطے توڑنے والی چیزیں ہیں، یہ وہ ہیں جس پر آ کر اہل بیت ہم کھانا کھا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کھانا کھاتے تو استغفر اللہ کیا کرتے تھے، یہ اہل بیت کے استغفر اللہ، اس کا آپ نہیں سمجھ پاتے۔ اہل بیت جا کر جب زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے تو آ کر توبہ کرتے تھے، رابطہ ان کا نہیں ٹوٹتا تھا پھر بھی توبہ کرتے تھے، ہمارے تو رابطے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کہ رابطہ ٹوٹ گیا پھر واپس پلٹ گیا، پھر نماز پڑھو، پھر رابطہ جڑ جائے، پھر رات آئی ہے پھر نماز پڑھو، بار بار نماز پڑھو، 5 بار آؤ، 5 بار آنا۔ ابھی ہم نے دھیرے دھیرے اس کو 3 کر دیا ہے اپنی آسانی کے لیے، چونکہ رسول اللہ نے یہ آسانی ہم کو دی، ہم نے اسے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اصل میں 5 ہی مرتبہ ہے نماز۔ ہمارے یہاں بھی فضیلت کا وقت وہی ہے، عصر کی اور عشاء کی فضیلت کا وقت ہمارے یہاں بھی 5 ہی ہے، 5 الگ الگ وقت ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ نے ملا کر نماز پڑھی ہے چند بار دو تین بار ملا کر نماز پڑھی ہے, جنگ بھی نہیں تھی, بارش بھی نہیں تھی, کوئی خطرہ بھی نہیں تھی, پڑھی. اب اس سے ہم لوگ زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اتنا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا, ہے نا. اور ادھر بےچارے برادران اہل سنت وہ بالکل فائدہ نہیں اٹھاتے, یعنی وہ قضا کر لیتے ہیں لیکن ساتھ میں نہیں پڑھتے, نقصان میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ابو, یہ نماز کے پانچ ہی وقت ہے, فضیلتوں کے پانچ ہی وقت ہے, لیکن دونوں طرف تھوڑا سا یہ مشکل, تاکہ یہ رابطہ ٹوٹے ہوئے رابطے کو جوڑا جاتا رہا, یہ سسٹم الہی سسٹم ہے. پھر جمعہ ہفتے میں ایک دن رکھا گیا اور خاص دن, کہ یہ رابطہ اور زیادہ گہرا ہو جائے. روزانہ کی نماز جمعے کے دن رکھا گیا, سسٹم ہے. پھر سال میں پورا مہینہ اٹھا کے رکھ دیا گیا, مہینے میں شب قدر اٹھا کے رکھی گئی. پھر خاص خاص تاریخیں, 15 شعبان رکھی گئی, بیست رکھی گئی, غدیر رکھا گیا, یہ سب وہ دن ہیں تاکہ اگر رابطہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے تو اسے مضبوط کر لے انسان. اگر خدا نہ خواستہ رابطہ ٹوٹ گیا ہے تو جوڑ لے آخر اس رابطے کو. پھر پوری زندگی میں حج لا کے رکھ دیا گیا, اور حج کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنے رابطے کو اتنا مضبوط کر کے واپس پڑ لے پھر زندگی بھر ٹوٹنے نہ پائے. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں تبھی حج کرنے جاتے ہیں, جب سارا رابطہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. نہیں, حج بوڑھے لوگوں کے لیے نہیں ہے, حج جوانوں کے لیے ہے. امام حسن علیہ السلام جی کل 47 سال کی زندگی, 47 سال میں کتنی مرتبہ, 35 مرتبہ حج کیے ہیں. آپ نے تمام ایمان اس طرح حج کرتے تھے, پیدل حج کرتے تھے. ابھی بعض ملکوں میں ایسا ہے کہ جب شادی کرنے کے لیے رشتہ لے کے جاتے ہیں جوان, تو اسے پوچھا جاتا ہے تم نے حج کیا ہے کہ حج نہیں کیا ہے. اگر حج کر لیا تو ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے, رشتہ جلدی سے قبول ہو جاتا ہے, یہ اچھی چیز ہے. ہمارے یہاں کچھ اور پوچھا جاتا ہے, ہمارے جوان لوگ بےچارے مشکل میں پڑے رہتے ہیں. یہ کلچر اچھا کلچر ہے کہ حج کیا ہے کہ حج نہیں کیا ہے. حج جوانی کا ہے, جوانی میں جا کے اتنے رابطے کو مضبوط کر لے, اتنا طواف کرے. طواف کرنے کے بار بار طواف کرو, 365 بار طواف کرو. کتنا طواف, ابھی اتنا بوڑھا انسان جاتا ہے یہاں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے, ہندوستان پاکستان سے خاص کر, اتنا بوڑھا ریٹائر ہونے کے بعد بھی انتظار کرتا ہے کہ ابھی گورنمنٹ سے تو ریٹائر ہو چکے, زندگی سے ریٹائر ہو جائے تو حج کرنے جائیں گے. تو ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے, دو لوگ اس کو اٹھا کے لے جانے کے لیے جاتے ہیں. یہ کون سا حج کر کے آیا ہے واقع, یہ نہیں کریں, خدا کے لیے یہ کام نہیں کریں. پیسہ ہو فوراً جائیں حج کر کے آئیں. حج میں کیا ہے, اور فلسفے کے ساتھ حج کریں. حج ہر عمل کا بہت سارا فلسفہ ہے. ایک طواف ہے, طواف یعنی کیا, طواف یعنی اپنی زندگی, کیونکہ انسان کو زندگی میں بہرحال چکر لگانا ہے, چکر لگا رہا ہے, دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, صبح شام اٹھنا, بھاگنا بھاگنا بھاگنا, یہ بھاگ رہا ہے انسان. یہ بھاگنے والا انسان حج میں جا کر اس کو سکھایا جاتا ہے تمہیں کس کے گرد بھاگنا ہے, کس کے اس گرد گرد طواف کرنا ہے, کہاں چکر لگانا ہے, تمہاری زندگی کا چکر کہاں لگے. عورتیں بیچاری ہوتی ہیں, ان کا چکر جو ہے تو شوہر کے ارد گرد ہوتا ہے یا کچن کے ارد گرد رہتا ہے, دو ہی مرکز دو ہے. کچن میں اتنے چکر لگاتے ہیں کہ مرد جتنا ظلم کرتے ہیں عورتوں پہ اپنی لذتیں تبدیل کرنے کے لیے, یہ بھی پکاؤ, یہ بھی پکاؤ, یہ بھی پکاؤ, یہ نہ کر رہے ہیں. بہت سختی سے روایتوں میں منع کیا کہ مرد اپنی لذتوں کا کھانا نہیں پکوائیں, ظالم کہا گیا ہے. سختی سے منع کیا, جو عورتوں بچوں کو پسند ہو وہی کھا لے جا کر, کیا اتنی لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اصل ان کی عورتوں کی زندگی کا مرکز بنا دیا ہے کچن, اور مرد لوگ یا تو دکان کا چکر لگا رہے ہیں, کچھ لوگ بیوی کا بھی چکر لگاتے ہیں. یہ چکر ہے مرکز, یعنی محور یہ بنا کے چکر لگا رہا ہے, پوری زندگی بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے. حج میں بلایا گیا کیا کرنے کے لیے, تاکہ صحیح چکر لگانے کا ہنر سیکھ لے. کس کے گرد چکر لگا, کس کے گرد چکر لگانا. کعبے کے گرد بھی چکر نہیں لگانا, بہت توجہ کریں, کعبے کے گرد بھی چکر نہیں لگانا ہے, کعبے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, پھر حج کے مسئلے میں جب آپ حج کرنے جائیں گے انشاءاللہ دعا کر دیں آپ ماہ رمضان کی ساری 6-7 دعاؤں میں یہ جملہ موجود، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، پروردگار مجھے حج کا رزق عطا کر، 6-7 دعائیں آپ پڑھیں ماہ رمضان کی، یہ دعائیں اس میں یہ دعا شب کی دعا، دعا ابو حمدہ سمالی ہے، سحر کی دعا، سب دعا میں پروردگار مجھے حج کا رزق عطا کر، یہ دعا کر دیں. حج کرنے جب جائیں، یہاں آپ نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف، قرآن پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف رک کر کے، دعائیں پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں کعبے کی طرف رک کر کے، کوئی بھی برا کام ہو تو کعبے کی طرف سے رخ ہٹا لیتے ہیں، لیکن جب طواف کرنے جائیں تو کہا گیا اب کعبے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے، کعبہ ہمیشہ سائیڈ میں ہو، کعبے کی طرف جا کے چومنا نہیں ہے. اللہ اکبر، کعبے کے چومو گے تو تمہارا طواف باطل ہو جائے گا، اگر کعبے کی طرف رخ کر لیا تو تمہارا طواف باطل ہو گیا، پھر سے طواف کرو، کیونکہ کعبے کی طرف رخ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، کعبے کا طواف کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، اصل میں طواف یہ کرایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ اللہ کے گرد طواف کرنے کا ہنر آ جائے، یعنی توحید. حج مرکز توحید ہے، ابراہیم توحید کے علمدار ہیں، کہ اتنے طواف کرو، اتنے طواف کرو، اسے ساتھ میں ٹکر نہیں، ابھی بوڑھے لوگ جائیں گے تو ساتھ کرنا ہی، ساتھ ہی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ساتھ سے زیادہ کرنا تو بہت مشکل بات ہے، 7 × 14 واجب مستحب کر کے ختم ہو جاتا ہے عمرے کا اور حج کا. کہ 365 جتنا زیادہ ممکن ہو سکے طواف کرو. کیوں اتنا زیادہ طواف کی تاکید ہے؟ اس لیے طواف کی تاکید ہے تاکہ اللہ کے گرد طواف کرتے کرتے انسان یہ ہنر سیکھ لے کہ اس کے بعد پوری زندگی میں کس کے گرد چکر لگا، ہماری بھاگ دوڑ کا مرکز کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. اللہ کے گرد چکر لگانا آ گیا تو اب اہل بیت سے اب نزدیک ہو گئے ہیں، چونکہ اہل بیت کی پوری زندگی کا محور اللہ تھا. اہل بیت نے نہ ایک نماز پڑھی کبھی جنت کے لیے، نہ ثواب کے لیے نہیں پڑھی. اگر کسی میں جرات ہو تو کہے کہ امام علیہ السلام نے ایک نماز پڑھی ہو، کس لیے پڑھی ہو؟ اللہ کے لیے نہیں پڑھی ہو، نماز کے لیے، ثواب کے لیے پڑھی ہو، جنت حاصل حوروں کے لیے نماز پڑھی ہو. نہیں، امام علیہ السلام حوروں کے لیے نماز نہیں پڑھتے، امام علیہ السلام جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتے، امام علیہ السلام کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. نمازیں تو چھوڑے، میدان جنگ میں تلوار بھی چلتی ہے تو صرف اللہ کے لیے چلتی ہے، زندگی کا محور اللہ ہو جاتا ہے. یہ توحید ایک نظام ہے، توحید ایک سسٹم ہے، توحید یہ سسٹم اگر ہمیں آ جاتا ہے تو توحیدی کلچر بنتا ہے. بس اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی نہیں چھیڑ پاؤں گا، چونکہ اس کے بعد دوسری گفتگو بھی کرنی، میں نے اسی گفتگو میں چاہا کچھ اور گفتگو کروں گا. توحید کا کلچر ہمیں چاہیے، توحید نام نہیں چاہیے، توحید ایک فقط ذہنی عقیدہ نہیں چاہیے، توحید کا ایک کلچر چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والوں کا بھی کلچر توحید کا کلچر تھا، کربلا والے موحد ترین افراد، توحیدی ترین لوگ. اللہ اکبر، وقت کم رہ گیا کہ اس وقت بھی سجدہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں، انشاءاللہ شام میں ایسی مجبوری نہیں ہوں گی، دیر تک مصائب پڑھیں گے شام رات میں. جس میں کربلا والے، کربلا والے ان کی روح میں، ان کے رگو پے میں وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار کو دیکھ رہے ہیں، وہ جنتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. حسین ابن علی انہیں جنتیں دے رہے ہیں، جنتیں لے کے چلے جاؤ. کہا نہیں، ہم جنتیں لینے نہیں آئے تھے، ہم اللہ کو لینے آئے تھے، اور اللہ کے ساتھ حسین ابن علی کے ہاں مل رہی ہے، نہ حسین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نہ حبیب جا رہے ہیں نہ زہیر جا رہے ہیں، نہ مسلم ابن اوسجا جا رہے ہیں نہ زہیر قین جا رہے ہیں، کوئی نہیں جانے کو تیار. سب توحید لے کر آئے، سب کی نگاہوں میں پروردگار ہے. وہ ادھر عمر سعد کا لشکر ہے جن کی نگاہوں میں زیورات ہیں، جن کی نگاہوں میں سکے ہیں، جن کی نگاہوں میں سکوں کی کھنک ہے، وہ ظالمانہ ترین عمل انجام دے رہے ہیں لیکن صرف لالچ میں. عمر سعد کے لشکر میں سب دولت مند لوگ نہیں آئے تھے، اتنے فقیر لوگ آئے تھے کہ تلوار خریدنے کا پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، وہ حسین ابن علی پہ پتھروں کی بارش کر رہے تھے، یعنی دنیا میں بھی ذلیل تھے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے کیونکہ توحید نہیں تھی ان کے پاس, انعام کی لالچ میں آئے تھے. لیکن ادھر کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ جو آئے تھے, اس نے اللہ کو اس نظر میں رکھ کے آئے تھے, اور اللہ کے نمائندے حسین ابن علی کو نظر میں رکھ کے آئے تھے. لہذا مولا قربانی دینے کے لیے آئے ہیں, مولا جان نثار کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا ایک زندگی کیا ہے, اگر ہزار زندگی ملے, مارا جائے, زندگی عطا کی جائے, جلا دیا جائے, خاکستر کر دیا جائے, فنا کر دیا جائے, پھر زندگی ملے تو پھر بھی ہمارے قدم ہوں گے, آپ کے قدم ہوں گے, اور ہمارا سر ہوگا, یہ گردنیں آپ کے لیے حاضر ہوں گی, یہ جانیں آپ پر قربان ہوں گی, یہ جانیں سب نے قربان کر دی. شب عاشور میں وہ کہہ رہے تھے, روزے عاشور قربانیاں پیش کر رہے تھے, روزے عاشور کہنے لگے دیکھو کسی کے جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے ایک تیر بھی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے. آج میں ایک ساتھ ایک منٹ میں کربلا کے 48 شہیدوں کا مصائب پڑھوں عزیزو, جب صبح کے وقت میں ایک ساتھ تیر چلے اور میرے ساتھ نے دھوکہ دیتے ہوئے, دیکھیں فریب دینا ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی دین کے نام پہ فریب دیتا ہے, کہتا ہے یا خیر اللہ ارکبی وبالجنت ابشری, اے اللہ کے لشکر اٹھو, اپنے باطل لشکر کو اللہ کے لشکر کا نام دے رہا ہے, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. عمر سعد اپنے لشکر کو جنت کا دھوکہ دے رہا تھا. اللہ 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 اللہ. شب عاشور میں حسین ابن علی نے جنت پیش کی, حسین کے ساتھیوں نے کہا مجھے جنت نہیں حسین چاہیے, اور صبح عاشور عمر سعد نے کہا قبل جنت ابشری, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اٹھو. یہ پورا لشکر اٹھا, 30,000 کے لشکر نے ایک مرتبہ تیر اندازی کی, حسین کے ساتھی سامنے آگئے اپنے گھوڑوں کو لے کر, اپنے ڈھالوں کو لے کر, اپنے سینوں کو لے کر, اپنے پورے جسم کو لے کر, اور یہ کہنے لگے کہ جب تک اس جسم میں خون باقی ہے, جب تک جان باقی ہے, کوئی تیر خیموں تک نہ جائے. تیر چلتے گئے, سینوں پر آتے گئے, اور آخر میں جب بہت زیادہ تیر چلے اور دیکھا کہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے, تو ان زخمی مجاہدوں نے اپنے نیزوں کو لے لے کے حملہ کیا, اور حملہ کر کے دشمن کو پیچھے ہٹایا. اب جو پیچھے ہٹے دشمن اور حسین ابن علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام کے 48 صحابی ایک ساتھ شہید ہو گئے. یہ ایک جملہ کہنا آسان ہے عزیزو, لیکن پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, ان کی زوجائیں بھی ہیں. حسین ابن علی ایک ایک کی لاش میں جا رہے ہیں, حسین گنج شہیدہ بنا رہے ہیں, لیکن شب عاشور کا منظر یاد آ رہا ہے. اے میرے صحابیوں, کل تو تم وفاؤں کا وعدہ کر رہے تھے, آج تم سو گئے. اللہ اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہمیں اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما, پروردگار ہمیں حقیقی توحید سے آشنا فرما, پروردگار ہمیں توحیدی زندگی اور توحیدی کلچر گزارنے کی توفیق عطا فرما, پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے ناصر میں شمار فرما.